سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب وہ کہیں گے کہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا. اب یہ کون کہیں گے؟ عہد رسالت کے لوگ، یعنی مومن یا کافر اور اہل کتاب، یعنی بعد کی تاریخ میں لوگ ان کی تعداد پہ جھگڑیں گے. وَيَقُولُونَ اور کہیں گے، خمسۃن پانچ تھے، سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، بے تحقیق باتیں کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے بولتے ہیں. رجم کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، تو یہ استعارہ ہے کس سے؟ بے سوچے بات کرنا، ایسے ہی پتھر کی طرح پھینک دینا، نہیں پتا کہاں لگے گی. رجمم بالغیب، یہ علم تو ان کے پاس ہے نہیں، بن دیکھے پتھر پھینک رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ اور کہیں گے سات تھے، وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، وہ کتنے تھے. اللہ کو اصل میں پتا ہے کتنے تھے. یہ کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تعداد کے بارے میں انہیں نہ جھگڑنے دو. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو نہ جھگڑیے ان کے بارے میں مگر سرسری سا جھگڑنا، سرسری بات کے علاوہ ان کی تعداد کے معاملے میں آپ لوگوں سے بحث نہ کیجیے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھنا. مِرَا کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی بات میں جھگڑنا جس میں کوئی شک ہو، مِرَا شک کو بھی کہتے ہیں، مِرْیا، وَلَا تَكُنْ فِي مِرْیَةٍ. مِرَا شیشے کو بھی کہتے ہیں، آئینے کو، کیونکہ اس میں بھی شک ہو جاتا ہے نا کہ اصلی ہے کہ نقلی. کیونکہ بعض اوقات آپ ایسا بڑا قدآدم شیشہ دیکھے تو یوں لگتا ہے جیسے، یا کسی کو آپ شیشے میں دیکھ رہے تو یوں لگتا ہے جیسے اصلی شخص کو دیکھ لیا آپ نے، یعنی معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے. قل ربی اعلم بعدتہم. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ کسی سے بھی نہ پوچھیں، یعنی اہل کتاب سے بھی تحقیق نہ کریں، اور اللہ کو پتا ہے ان کی گنتی کیا تھی، آپ گنتی کے معاملے میں بحث میں نہ پڑیں. یہ سب باتیں کیوں کی گئیں، کیوں کہی گئیں، اور اتنی تاکید اس پر؟ پہلے تو ان کے جھگڑے کو کہا، بعد کہیں گے تین تھے، کوئی کہے گا پانچ تھے، کوئی کہے گا چھ سات تھے. اللہ کو پتا ہے کتنے تھے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کتنے. آپ ان کے بارے میں نہ جھگڑیں، بس ظاہری سی بات، سرسری بات کریں، اور کسی سے نہ پوچھیں. آپ دیکھیں اتنی لمبی تلقین، اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتے تھے اور وہ تعداد میں سات تھے مثلا، تو کس سے ختم ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بتا دیتے، لیکن نمبر تو بتایا نہیں. یہ تلقین بار بار کی گئی، کیوں؟ نمبر امپورٹنٹ نہیں. یاد رکھیے کہ جب کسی قوم کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، وہ ترقی یافتہ ہوتی، تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نہیں کرتی، ظاہریت میں جھگڑے نہیں کرتی. اور جب کسی قوم کا مورائل گر جاتا ہے، جب کسی قوم کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں رہتا، کوئی بڑا کام نہیں رہتا، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، اور ظاہری باتوں پہ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ خیر القرون میں صحابہ کرام کے درمیان بہت سی چیزوں پر اختلاف رائے ہوتا تھا، فقہی مسائل میں مثلا، لیکن کوئی کسی کو گمراہ نہیں کہتا تھا، کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا تھا، نہ کوئی کسی سے جھگڑتا تھا، اور نہ ہی کوئی کسی کو پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچتا تھا کہ تم یہ کام کرو. لیکن اب کیا حال ہو گیا ہے؟ سارے جھگڑے اسی میں سمٹ کے رہ گئے، اور جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں. یعنی دین کا نام لو تو سب سے پہلے اس معاملے میں جھگڑو، ظاہری چیزوں میں. آج تک آپ نے کسی کو اس پہ سوال کرتے اور بات کرتے دیکھا کہ کوئی کہے کہ تمہاری نماز کی خشوع و خضوع کا کیا حال ہے، تم نے نماز پڑھی کیسا خشوع تھا، یا خشوع کیسے پیدا کرنا چاہیے، یا دل کی کیفیت کیسے ہو؟ عموماً کیا دیکھتے ہیں کسی کی نماز میں؟ ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں، پاؤں کیسے رکھے ہیں، سجدہ کتنا اونچا یا نیچا ہے، ہماری طرح نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. اگر ہماری طرح پڑھتا تو ہمارا ہے، اور اگر ہماری طرح نہیں پڑھتا تو ہم اسے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی اجنبی ہے، وہ تو شاید مسلمان برادری سے بھی نہیں. کیونکہ اگر مسلمان برادری سے ہوتا تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. کبھی ہم اپنی گفتگو میں اس چیز کا جائزہ لیا کریں کہ ہماری بحث کے موضوعات کیا ہوتے ہیں جن میں ہم جھگڑ رہے ہوتے ہیں. صرف ظاہری باتیں جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہوتا. کل ربی عالم بعدتہم، اللہ کو پتا ہے کیا تھی گنتیوں کی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ بھی نہ کہا کریں کہ میں کل ضرور کر دوں گا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے جب سوال کیا گیا اصحاب کہف کے بارے میں، تو آپ نے کہا میں کل ضرور بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کام کر کے نہ دیا. فرمایا اللہ انشاء اللہ، مگر انشاء اللہ کہا کرو، کہ اللہ چاہے تو کام ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ بہت سے کام جن میں آپ کنارے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کہ وہ نہیں ہوتا، آخری ٹائم پہ چیز مس ہو جاتی، آپ پوری طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس مس ہو جاتی، حالانکہ آپ کیا سوچ کے نکلتے ہیں کہ میں تو اس پہ قادر ہوں کہ بس پہ چڑھ جاؤں. یا کوئی بھی چیز، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی کوشش ہو گئی تو کام ہو گیا. نہیں، جب تک آپ کی کوشش اللہ کے اذن سے نہ ملے کام نہیں ہو سکتا. اسی کے لیے انشاءاللہ ہوتا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ کا مذاق بنا لیا ہے. جب کوئی کام ہم نہیں کرنا چاہتے تو ہم کہتے انشاءاللہ، الٹ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو. اِذَا نَسِیتَ، جب تم بھول جاؤ، یعنی اگر اس وقت یاد نہیں رہا انشاءاللہ پڑھنا، تو کیا کرو، جب یاد آئے تو انشاءاللہ دل میں پڑھ لو. وَقُلْ، اور کہا کیجئے، اَسَا، امید ہے، اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي، کہ رہنمائی کرے گا میری میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، زیادہ بہتر معاملے کی طرف، اس سے بھلائی کے اعتبار سے، رہنمائی کے اعتبار سے. امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے، بھلائی سے، راستی سے، رہنمائی سے، قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اچھا آپ دیکھیے کہ قصہ سنایا جا رہا ہے نا، قصہ پھر بیچ میں نصیحت، پھر قصہ پھر بیچ میں. بعض وقت لگتا ہے کوئی ارریلیونٹ بات آ گئی، حالانکہ وہ ارریلیونٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام میں قصہ برائے قصہ نہیں، بلکہ اس سے کئی چیزیں سکھانا مقصود ہیں. بالکل نیچرل انداز تعلیم ہے. وَلَبِ صُوفِ كَحْفِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَعًا، اور وہ ٹھہرے اپنی غار میں 300 سال، اور زیادہ بڑھ گئے 9 سال. یہ بھی لوگوں کا قول نقل کیا گیا. قمری میں 309 تھے اور شمسی میں 300 تھے، حالانکہ یہ لوگوں کی بات تھی. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجیے اللہ کو پتا ہے کتنا ٹھہرے. تعداد کے بارے میں، سالوں کے بارے میں، ہر گنتی کے بارے میں کیا، اللہ کو پتا ہے. ایسی تفصیلات کی طرف جانے ہی نہیں دیا، کوئی جانا چاہے تو روک دیا. کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ اگر ان چیزوں میں پڑ جائے قصہ گوئی کے وقت کوئی، تو عبرت کے پہلو اوجھل ہو جاتے ہیں. جب گنتیاں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں تو روح نکل جاتی. قل اللہ اعلم بما لبثوا لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے غیب. غیب کی باتیں بس وہ جانتا ہے، اصل تاریخیں اور تعداد اس کو معلوم ہے. ابصر بہ واسمع، ابصر بہ، کیا خوب دیکھنے والا ہے. واسمع، کیا خوب سننے والا ہے، کیا عجیب سنتا ہے. اس جیسا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، یہ مراد ہے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی خبرگیر نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی ایک کو شریک نہیں کرتا، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، کسی کو نہیں. جو وہ خود جانتا ہے بس وہی جانتا ہے. پیغمبروں کو بھی اس نے کیا دیا، جتنا اس نے چاہا علم میں سے بس. اب یہاں سے ہی آپ دیکھ لیجئے نا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا صحیح تعداد کے بارے میں تو آپ بتا دیتے حدیث میں، یا پھر کیا ہوتا کہ یہ بھی نہ کہا جاتا کہ آپ مت پوچھئے اس کے بارے میں، مت جھگڑیے ان سے، کسی سے بھی نہ پوچھئے. یعنی اگر اللہ نے نہیں بتایا تو کسی سے بھی نہ پوچھئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علم کا بھی اصل سورس اللہ کی ذات ہے. اچھا، اس کے بارے میں کہ یہ کہاں پر واقع ہے یہ غار، کئی ایک آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے ترکی کا ایک شہر ہے ترسوس، اس کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک غار اس واقعے کی مناسبت سے مشہور ہے. وہاں اتفاق سے میرا 2 بار جانا. یہ یاد رکھیے کہ کچھ اور جگہوں کے بارے میں، اردن میں ایک جگہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جگہ بھی پھر ہم نے جا کر دیکھی، لیکن زیادہ جو قرآن کی ڈسکرپشن آتی ہے کہ ہم تقریباً سارا دن وہاں پر رہے کہ سورج جب طلوع ہوا تو کس طرف کو جاتا ہے، غروب ہوا تو کس طرف کو جاتا ہے، اور کس طرح وہ اندر سے، باہر سے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہاں اندر کوئی غار بھی ہے. یہ کافی اندر تک گہرا غار ہے جو بالکل ایسے کمرے کی شکل میں پھر نظر آتا ہے. پھر یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ ہم ان پر مسجد بناتے ہیں، اس سے بعض لوگوں نے ایک بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ قبروں پر مسجدیں بنانا جائز ہے کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر مسجد بنانے اور قبر کو عیدگاہ بنانے یا میلہ کی جگہ بنانے سے منع کیا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ تعالی زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر، یعنی مسجد بنانا، عبادت گاہ بنانا اور چراغ روشن کرنا اس سے منع کیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم اور مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے، اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیک شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے، اس جگہ کو عبادت گاہ بنا لیتے، اس کی تصویریں تیار کرتے۔ قوم نوح میں بھی شرک یہیں سے آیا تھا نا، کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہم کو خدا یاد آتا ہے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے۔ اچھا، ان کو تو دیکھ کے اس لیے خدا یاد آتا کہ انہوں نے خود ان کو دیکھا ہوا تھا، تو جس کو دیکھا ہی نہ ہو کہ وہ اس کا ایمان کیسا تھا یا تقویٰ کیسا، صرف اس کی تصویر دیکھ کے کسی کو ایمان کیسے تازہ ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان کا ایک وسوسہ تھا جس کے ذریعے وہ ان میں شرک اور بت پرستی کو جنم دینے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال اس قصے سے کچھ سبق نکلتے ہیں، قصہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ ان چیزوں کو ہم ذرا دہرا لیں جو اس واقعے سے ہم کو سبق ملا ہے۔ نمبر ایک، کیا سیکھا آپ نے اس قصے سے؟ کیا پایا، کیا معلوم ہوا؟ حق پر، ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے اور اس کو کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور کچھ بھی گزر جائے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس کی راہ میں انسان نکلے وہی اصل مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قوت والے ہیں، بغیر اسباب کے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بے مقصد چیزوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہیں، ظاہریت پر وقت ضائع نہ کریں، مخالفت سے ڈر کے کبھی حق کو نہ چھوڑیں۔ حق کے لیے اگر کم لوگ بھی ہیں تو کافی ہیں، ضروری نہیں کہ حق وہی چیز ہو جس کے ساتھ بہت بڑی دنیا ہو۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں تو دعا ضرور مانگیں، دعاؤں کا سہارا ضرور لیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ نکلتے ہی کیا کہتے ہیں، سب سے پہلی آیت میں آتی ہی دعا ہے۔ اس اول فتیہ فیل الکہف، غار کی طرف جا کے کیا کیا؟ دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، بہترین دعا۔ مادی اسباب کو چھوڑ کر دعا پر بھروسہ، ہر آیت میں سبق ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں آپ دیکھیے اتنا بڑا سبق ہے، کانوں میں نایاتنا عجبا، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے نوجوان بچے ایک تاریخ کی بہت بڑی حقیقت بن گئے، بہت بڑی نشانی بن گئے، دوسروں کے لیے مر کر بھی رہنمائی کا کام کر گئے۔ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے نا، اللہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، ہاں آپ زندہ نہ بھی رہیں تو آپ کی موت کو بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، بہت پیاری، بہت ہی اچھی، تھرڈ بیچ میں تھی، تو جب سب لوگ رخصت ہو رہے تھے تو اس کو میں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم سے دین کا بہت کام لے، بہت ٹیلنٹڈ۔ لیکن شادی کے ایک سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی ایکسیڈنٹ میں، وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور اسی طرح میں پڑھا رہی تھی، بندہ معلوم نہیں کون سی آیتوں پہ تھی، کہ مجھے لیکچر ختم ہونے سے پہلے کسی نے آ کے میرے کان میں کہا اس کی ڈیتھ ہوگی۔ خیر، ہم نے پھر اگلے ہی دن ان کی ساری کلاس فیلوز کو جمع کیا اور سب نے کچھ نہ کچھ اپنے تاثرات بتائے۔ پھر وہ جو تاثرات تھے اور وہ جو میں نے چند باتیں کی تھی، ان کی ہم نے ایک کیسٹ بنا لی آخری سفر کی تیاری۔ آپ یقین کریں کہ اس کیسٹ کو سن کر اتنے لوگوں میں تبدیلی آئی، کیونکہ بہت ساری مجھے فیڈ بیک ملی، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ تو مجھے ہمیشہ یاد آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے۔ ہمارا جو انگلش کا سرکل وہاں پر شروع ہوا تھا، اس پہلی کلاس، یعنی شروع میں تو ہمارا اردو میں ہوتا تھا سب کچھ، پھر کچھ ایسے لوگ تھے تو جو اردو میں سمجھ نہیں پاتے تھے، ان کے لیے کلاسز شروع ہوئیں اسلام آباد میں، ویکلی کلاسز انگریزی میں جو عام پبلک تھی۔ اس پر سب کو اسے ڈر سا لگ رہا تھا کہ ہم کیسے یہ کام کریں، تو اس کو بہت انکریج کیا گیا۔ اور چونکہ اس کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے کہا، دیکھو تم یہ کام شروع کر دو، تمہارے لیے سب کا جاریہ ہوگا، تمہارے بعد کوئی بھی ٹیک اوور کر لے گا، لیکن تم شروع کرو۔ اور الحمدللہ اس نے شروع کیا، اور آج تک وہ کلاسز ہو رہی ہیں، میرے خیال 10 پارے ہو چکے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے ایک دو یا تین لیکچرز یا ایک رب میرے خیال میں اس نے کروایا تھا، تو تو کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک کام شروع کیا ہے یہ پورا ہوگا نہیں تو فائدہ کیا ہے شروع کرنے کا. آپ شروع تو کریں, آپ پودا تو لگا جائیں, وہ بڑھتا رہے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. تو اللہ کے لیے قربانی دینا کبھی ضائع نہیں جاتا, کبھی یاد رکھیں. اس کو دے کے تو دیکھیں, ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ دینے سے کمی ہو جائے گی, نہیں, اس کو تو دے کے دیکھیں, اس کی راہ میں تو دے کے دیکھیں. کہتا نا, میری راہ میں بے قدر ہو کے تو دیکھ, قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. یہ اللہ کی راہ میں بے قدر ہو رہے تھے, اللہ نے قدر کی حد کر دی کہ آج ہم ہزاروں سال بعد بیٹھے ان کے واقعے سے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں. ایمان بڑھتا ہے نا ان کے ایمان کو دیکھ کر. اور پھر کیا کہتے ہیں, مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. مکمل ریلائنس ہے, آپ ہمارے لیے رستہ بنائیں, آپ ہم کو گائیڈ کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی جب انسانوں میں سے کوئی گائیڈ بھی نظر نہ آئے اور انسانوں کی رہنمائی بھی معدوم ہو جائے تو اللہ سے مانگے, اللہ آپ رہنمائی کریں. اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے شدید مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنا موقع بھی نہیں ہوتا کہ انسان کسی کو کال کر سکے یا کسی کے پاس جا سکے یا کوئی آ سکے, تو میں صرف یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ رہنمائی کریں, جو سب سے بہتر کام ہے وہ کروا دیں. بس ہمیں نہیں پتا, ہم کیا جانے کیا زیادہ اچھا ہے. آپ اس نقطے کو یا اس حربے کو آزما کر دیکھیں کہ دین کے رستے میں جب نکلیں تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو سب سے اچھا کام ہے نا وہ کرنے کی توفیق دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیسی اپنی رحمت کے سامان پیدا کرتا ہے, ریلیکس کر دیا, سلا دیا, کتا بٹھا دیا ان کے سامنے, ایسا سین کریٹ کر دیا, اتنا روب ڈال دیا ان کے اندر حالانکہ سوئے ہوئے تھے. یعنی ایمان کا روب سو کے بھی ہوتا ہے, کہتا ہے شیر سو بھی رہا ہو تو شیر ہی ہوتا ہے. تو ایمان والا انسان سو بھی رہا ہو اس کی پریزنس ہی کافی, اس کا وجود ماحول میں ڈفرنس پیدا کر دیتا ہے, میکس اے ڈفرنس. یعنی بعض لوگوں کی پریزنس ہونا اور نہ ہونا ایک فرق پیدا کر دیتی. تو ایسا بنے کہ آپ کی پریزنس ماحول میں فرق پیدا کر دے, نہ کہ ماحول آپ پہ غالب آ جائے. آپ غالب آئیں, اللہ سے ایسا روب مانگیں کہ کوئی آپ کے دین کے معاملے میں آپ پہ چڑھائی نہ کر سکے, کہ آپ کو کمزور سمجھ کر, ترنے والا سمجھ کر دبا جائے, کھا جائے. نہیں, مضبوط ایمان. یوں نہیں لگتا کہ وہ پہلے سے کوئی بچپن سے بڑے دیندار چلے آ رہے تھے اور بہت کوئی ان کا بیک گراؤنڈ تھا بہت ریلیجس, نہیں, کچھ نہیں. لیکن جب سمجھ آ گئی, جب ایمان آ گیا, تو لمحے بھر میں ڈیسیجن کر لیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بامد. جب انسان عقل کے پیچھے پڑتا نا, ہے کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان, جل جاؤں گا, فلانا ہو جائے گا, وہ نہیں کود سکتا. لیکن جس دل میں واقعی ایمان آ جاتا ہے اور اللہ کی سچی محبت پیدا ہو جاتی, پھر وہ کود پڑتا ہے. اور وہ ایک لمحہ ہوتا ہے ڈیسیجن کا, جب اس لمحے میں انہوں نے صحیح ڈیسیجن لیا تو اللہ نے ساری کائنات کو ان کا خادم بنا دیا. سورج ان کے لیے مددگار, غار ان کے لیے مددگار, کتا ان کے لیے مددگار, پورا ماحول ان کے لیے مددگار. عام طور پر جیسے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو گنتی پہ بہت سٹریس کرتے ہیں, کتنے سپارے ہو گئے, کتنے قرآن ختم ہو گئے, کتنی دفعہ کلمہ ہو گیا, کتنی دفعہ فلانی چیز ہو گئی. ہماری عام زندگی میں گنتی بہت زیادہ انوالو ہے, یعنی اس چیز کی طرف توجہ کم جاتی ہے کہ کیا سیکھا ہے, کیا پایا ہے, کیا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا ضرورت ہے ہماری, اور اس پر زیادہ کتنے دن اور رہ گئے ہیں. دین کے معاملے میں تو کوانٹیٹی کی بجائے کوالٹی دیکھی جاتی ہے, دنیا کے معاملے میں ہم کوالٹی عام طور پہ کم ہی دیکھتے ہیں, کوانٹیٹی دیکھتے ہیں, کتنے ہو گئے, گنتے بہت ہیں, اگرچہ اکثر لوگ حساب میں کمزور ہیں. یعنی سارے معاملے میں اتنا ریلیکسڈ رویہ ہے نا, کہ اس پہ نہیں جھگڑ رہے کہ کتنے دن ہو گئے یہاں ہم کو, کتنے گھنٹے گزر گئے, اور ان چیزوں پر سٹریس کم ہے. آرام سے ایک فیصلہ کیا اور بھیج دیا. یعنی اگرچہ یہ شروع میں کم تھے, جیسے صحابہ کرام ابتدا میں مکہ میں کم تھے, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد سارا تننسیولا مسلمان ہو گیا. تو بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہو کہ شروع میں یہ کم تھے, لیکن ان کے انیشیٹو کے بعد, یہ دیکھیں نا, جب چند لوگ گھر چھوڑ جائیں تو باقی لوگ بھی سوچتے ہیں اچھا کوئی بڑی بات ہی ہوگی, ورنہ گھر کوئی ایسی تھوڑی چھوڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی وزن ہے اس کام میں, سب کے کان کھڑے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, بہت سے لوگوں کے لیے ایمان کا رستہ کھل گیا, بہت سے لوگ اس چیز میں انوالو ہو گئے, حتیٰ کہ وہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا, لیکن اس کے باوجود یعنی چند مبلغین کی تبلیغ کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئے تھے. آج ہمارے اندر ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے کہ ہم اسی انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغمبر آتا نا پھر ہم ایسی قربانیاں کرتے. ابھی تو پیغمبر نہیں آیا, ابھی تو انسان ہی بتا رہے ہیں ہم کو. ان کے پاس بھی تو انسان ہی آئے تھے, پائنیئرز تھے, تو درجے بھی بڑے تھے. اور ہجرت چھوٹی ہو یا بڑی, اجر تو اللہ کے پاس ہے اور نیت پہ. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت بحثوں اور حجتوں میں نہیں پڑتے, وہ بس کام کرنے کا کر لیں. یہ بالکل ایسے نہیں جیسے وہ مثال ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی آپ کسی کے پانی لائے تو کہ اچھا ٹھنڈا لاؤں کہ گرم, پھر وہ کہے اچھا میٹھا لاؤں کہ پھیکا, پھر تھوڑے دیر میں کہے آدھا گلاس چاہیے کہ پورا. تو یہ سب کیا بتاتا ہے کہ یہ پانی ہی نہیں لانا چاہتا, ورنہ پانی مانگا تھا تو بس لے آتے پانی. کام کرنے والا اشارے کا منتظر ہوتا. اخلاص کی وجہ سے قیامت تک ان لوگوں کا ذکر پڑھا جائے گا, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, ہمارے بعد کی نسلیں بھی پڑھیں گی. حالانکہ وہ پیغمبر نہ تھے, کوئی بڑے لوگ نہ تھے, لیکن ان کا ایمان بڑا تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں, بڑے ہوں گے تو پھر باقی عمر میں کر لیں گے بعد میں. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بھوک بھی شدید تھی اور اجنبی بھی تھے, پکڑے جانے کا بھی ڈر تھا, لیکن کھانے کے معاملے میں ذہن جو ہے وہ کمپرومائز. ہم کیا کہتے ہیں بھوک لگی ہے نا اور کچھ نہیں, یہی مل رہا, شک والی چیز ہے تو کیا ہوا کھا لو. ازکا کی پہچان نہیں, ازکا ازکا, نہ کیمیکلز نہ کلرز. یہ الگ الگ بھی کہیں ادھر ادھر چھپ سکتے تھے, لیکن ان کی مشترکہ اجتماعیت نے ان کو حوصلہ دیا, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے, مل گئے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, اور پڑھیے, پڑھ کر سنائیے. مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ, جو بھی وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف. مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, آپ کے رب کی کتاب میں سے, قرآن میں سے, ان واقعات میں سے, احکامات میں سے. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ, نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو, اس کی باتوں کو. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ, یعنی اللہ کی طرف سے عائد شدہ فریضہ اگر تم نے ادا نہ کیا تو اللہ تعالی سے بچنے کی جگہ بھی نہ ملے گی. یہاں بظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے, لیکن اس میں ہم سب کے سیکھنے کی بات یہ ہے تو اللہ کی کتاب نہیں بدلے گی, اس کو نہیں بدلنا, ہم کو بدلنا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو بدل نہ سکے گا, کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. لا مبدل لکلماتہ, اس کے کلمات کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں, بدلنے والا ہی نہیں. اور پھر جہاں آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ کے سوا تم کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے, تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بات کو نہیں مانتا, اس کی بات نہیں سنتا, خود کو نہیں بدلتا, تو بالآخر جانا تو اس کو اللہ ہی کے پاس واپس ہے. اور پھر جب خدا کی پکڑ آئے گی تو وہ کہیں بھی بھاگ کر جا نہ سکے گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اور روک رکھیے اپنے آپ کو. مَعَ الَّذِينَ, ان لوگوں کے ساتھ. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو پکارتے ہیں اپنے رب کو. بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ, صبح اور شام. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, جو اس کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور نہ تجاوز کریں آپ کی نگاہیں ان سے, نہ پھریں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور کسی ایسے شخص کی بات بھی نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر رکھی ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے, اعتدال میں نہیں ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوڑے رکھیں. وَصْبِرْ نَفْسَكَ, وَصْبِرْ کا معنی جمائے رکھیں, صبر کے معنوں میں, یعنی اپنے نفس کو اپنے دل کو مطمئن رکھیں. کس پر؟ مَعَ الَّذِينَ, ان لوگوں کے ساتھ پر. مَعَ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي, جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام. بات یہ ہے کہ ہر انسان ایک اچھی کمپنی چاہتا ہے اور ہر انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. انسان کیا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ اندر سے کیا ہے, اس کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ اس کے دوستوں سے. انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. عام حالات میں بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے کھانے پینے کی عادات, ہمارا لباس, ہمارا بیہیویئر, ہمارے مزاج کس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ ہمارے کلچر کو, ہمارے خاص ماحول کو. صرف ہمارا لباس ہی دیکھ کر کوئی پہچان سکتا ہے کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اسی طرح زبان, ایسے ہی باقی عادات, حتیٰ کہ شکل و صورت اور رنگ پر بھی وہ اثرات آنے لگتے ہیں جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر انسان رہ رہا ہوتا ہے. تو جس طرح ہمارا جسم اور ہماری عادات ماحول کا اثر قبول کرتی ہیں, اسی طرح ہماری روح, ہمارا دل, ہمارے جذبات ہمارے ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں. اگر ہم ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں جو خدا سے بیزار ہیں, خدا رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, خدا رسول سے دور ہیں, تو لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی خدا رسول کی محبت کم ہو جائے گی. اسی طرح اگر ہم ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو خدا رسول کی بات کریں, ان سے محبت کی بات کریں, تو ہمارے اندر بھی وہ محبت آنے لگے گی, پیدا ہونے لگے گی. اس کو آپ ایک پودے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیج کتنا بھی اچھا ہو, پودا کتنا بھی عمدہ ہو, اس کی کتنی بھی کیئر ہو, لیکن اگر ماحول موافق نہیں اس کے تو کبھی نہیں اگتا. اگ بھی جائے تو بڑھتا نہیں, بڑھ بھی جائے تو پھل پھول نہیں لاتا, اور اس طرح ختم ہو کر رہ جاتا ہے. مخالف ماحول میں زیادہ عرصے تک انسان سروائیو نہیں کر سکتا. تھوڑی بہت مخالفت تو انسان کو مضبوط کرتی ہے, لیکن مستقل طور پر مخالفت انسان کے لیے بسا اوقات کمزوری کا سبب بھی بن جاتی ہے اور انسان سرنڈر کر دیتا ہے. مثلا کوئی بھی ایسا پھل جو یہاں نہ اگتا ہو, آپ لگائیں اس کو, کتنا بھی قیمتی خرید کر لگائیں, کتنا بھی پانی دیں, کھاد دیں, کچھ بھی کریں, بڑھے گا نہیں. کیوں؟ کسی ماحول نہیں. اسی طرح اگر آپ کسی صحت مند پودے کو اٹھا کر اندھیرے میں رکھ دیں, ڈارکنس میں رکھ دیں, یا کم لائٹ میں رکھ دیں, اس پر بھی اثر پڑے گا, اس کی ساری صحت ختم ہو کر رہ جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودے جو دھوپ کی طرف ہوتے ہیں, جن پہ روشنی اچھی ہوتی ہے, اس طرف کا پودا زیادہ جاندار ہوتا ہے, اس طرف زیادہ بڑھتا ہے, اور جس طرف چھاؤں ہی چھاؤں رہے, لان کے اس حصے میں گھاس تک اگنا بند ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے, حالانکہ زمین بھی وہی ہے, پانی بھی وہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ماحول وہ نہیں ہے, روشنی اور اندھیرے کا فرق ہے. اسی طرح سیاہ دل لوگوں کے پاس بیٹھ کر انسان کے اوپر سیاہی آتی ہے, اور روشن دل لوگوں کے پاس بیٹھ کر دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک مانی ہوئی اور تسلیم شدہ بات ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ کمپنی یا صحبت یا ماحول ہر شخص کی ضرورت ہے. آپ نے سوشیالوجی کی کتابیں پڑھا ہوگا کہ مین از اے سوشل اینیمل. ان کے خیال میں انسان ہے تو اینیمل ہی, لیکن باقی اینیملز کی نسبت کیا ہے؟ سوشل ہے اور مانوس ہونے والا ہے. کوئی بھی انسان کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بھی صحت مند کیوں نہ ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر لحاظ سے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. اور یہ کمی ہر انسان کے اندر، ہر شخص ایک کمپنی چاہتا ہے، کمپنی کے بغیر انسان رہ سکتا ہی نہیں. کوئی شخص کتنا بھی تنہائی پسند کیوں نہ ہو، تو وہ تنہائی پسند انسان عموماً آپ کو اب نارمل لگیں گی. ایٹ ٹائمز انسان کو تنہائی اچھی لگتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے تنہائی انسان کی صلاحیتوں کو کمزور کر دیتی. جیسے کوئی بھی پودا اگر آپ تنہا لگائیں تو وہ اور طرح بڑھتا ہے، لیکن اگر ایک باغ لگائیں اس کا تو وہ اور طرح بڑھتا ہے. اور کچھ پودے تو تنہا اگ بھی جائیں تو پھل ہی نہیں دیتے. تو نمبر ایک یہ کہ کمپنی انسان کی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں. نمبر دو یہ کہ کمپنی انسان پہ لازمن اثر انداز ہوتی ہے. لہذا اگر انسان اچھا بننا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ وہ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے کہ جو اللہ کی طرف سفر اختیار کر رہے ہیں یا اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، تنہا یہ کام نہیں ہو سکتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور یہیں پہ بس نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی اس میں بھی کیا بتایا گیا کہ انسان ہے ہی خسارے میں، نقصان میں، جب تک وہ ایمان اور عمل صالح کے بعد اچھی کمپنی نہ ہو اس کو، جو اسے حق پر قائم رکھے اور جو صبر کی تلقین کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، اکٹھے لوگوں پر، ایک اکیلا دو گیارہ، انسان انسان سے قوت پکڑتا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی کمپنی میں رکھیے. حالانکہ آپ تو نبی تھے، آپ کو تو لوگوں کی کمپنی کی ضرورت نہیں، لیکن لوگوں کو آپ کی ضرورت تھی. فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جڑ کر رہیے. اچھا یاد رکھیے کہ دو طرح کا کام ہوتا ہے نا، یا آپ لوگوں سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں یا ان کو دے رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. کہیں سے انسان لیتا ہے اور کہیں دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبریل آتے تھے، آپ کے پاس وحی آتی تھی، آپ تو چنے ہوئے تھے، آپ کو تو کسی انسان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسانوں کو آپ کی ضرورت تھی. اس لیے آپ کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، ان کی کمپنی میں رکھیے. کون لوگ؟ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. یہ ہے دوستی کا معیار، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہوں. یعنی غافل لوگوں کے ساتھ مت اٹھیے بیٹھیے، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہوں. دوسری کوالٹی، یریدون وجہہ، جو اس کی رضا چاہتے ہوں. یہ ہے مخلص لوگوں کی پہچان، جن کے اکٹھے ہونے کی غرض صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی لالچ نہیں، کوئی ایک دوسرے کی ذات سے فائدہ اٹھانا مقصود نہیں، یعنی اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہوں. یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم. اور آپ ان سے اپنی نظریں نہ پھیریے، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے. تعدو کلس عین دال واؤ سے عدو، دوڑنا، حد سے بڑھنا. یعنی آپ کی نظریں ان کو اگنور کر کے اس کے پار نہ جائیں، کسی اور کی طرف نہ جائیں. یعنی آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اگنور نہ کیجیے. یعنی اپنے ان ساتھیوں کو جو دین کے راستے میں آپ کے ساتھ چلے ہیں، ان سے بے رخی نہ برتیں، یعنی ان کو توجہ دیجیے. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں. یعنی ایک وہ گروپ ہے لوگوں کا جو اللہ کے نام پہ اکٹھا ہوا ہے، اور دوسرا وہ گروپ ہے یا وہ لوگ ہیں یا وہ جمعیت ہے کہ جو دنیا کے کسی راگ رنگ یا میلے ٹھیلے کے لیے اکٹھی ہوئے. اب دیکھیں نا کہ دو طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں نا، ایک بڑی تقسیم ہے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے دو بڑے اسباب، ایک ہے اللہ کے نام پر اور دوسری ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی نام پر، کسی بھی کام کے لیے. یعنی ایک ہی بیچ میں دیوار ہے اور دو بڑی تقسیم ہیں، ایک ہے اللہ کے نام پہ اکٹھے ہونا اور ایک ہے غیر اللہ کے نام پہ اکٹھے ہونا، جہاں اللہ کا نام نہ ہو۔ جب انسان اس کمپنی سے بھاگتا ہے تو کمپنی تو اس کی ضرورت ہے، اسے اکٹھا تو ہونا ہے، تو جب اللہ کے نام پر جمع ہونے والوں کے ساتھ نہیں آتا تو کہاں جاتا ہے؟ کمپنی کی تلاش میں، ایسے لوگوں کے پاس کہ جو اور مقاصد پر جمع ہوتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، اللہ کے نام پر جو مجلسیں ہوتی ہیں یا جگہیں بنائی جاتی ہیں، وہاں پر عموماً سادگی ہوتی ہے، بہت دنیا کی باتیں نہیں ہوتی، بہت کھانے پینے کی یا بہت کپڑوں کی یا بہت دل کی عموماً اس میں نہیں ہوتی، یا ہوں بھی تو بہت ضرورت کی حد تک اور کم۔ اس کے برعکس دوسری گیدرنگز میں کیا ہوتا ہے، زینت کا بھرپور انتظام یا اہتمام، یعنی بھرپور اہتمام زینت کا، جس میں جگہ کی خوبصورتی سے لے کر لباس کی، کھانے پینے کی، رنگ و خوشبو کی، ایک انٹرٹینمنٹ کا سما ہوتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی خاطر قائم کی جانے والی مجلس سے بھاگتا ہے تو پھر اس کا دل کہاں لگتا ہے یا وہ کیا چاہتا ہے؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اگر یہاں دل نہیں لگتا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے ہی میلے ٹھیلے اچھے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک کبھی کبھار انسان کی ضرورت ہے کہ انسان تفریح کے لیے ایسی کسی جگہ پر چلا جائے، لیکن مستقل طور پر ایسی جگہوں پر حاضر ہونا اور صرف ایسے ہی مجلسوں کا اہتمام کرتے رہنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور ایک بات آپ ضرور نوٹ کریں گے کہ اس میں بھی انجوائمنٹ کا پہلو ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد انسان بیزار ہونے لگتا ہے کہ تنگ آ گیا ہوں ان ساری چیزوں سے، اور ایک بوجھ لگنے لگتی، اور پھر ایک مصیبت سمجھ کر انسان نبھا رہا ہوتا ہے، پھر انجوائمنٹ بھی اس میں ختم ہو جاتی۔ لیکن میں اور آپ، اور میرا سفر تو آپ سے بھی ذرا پیچھے جاتا ہے، کئی سال سے یہ سفر ہے، کئی سال سے الحمدللہ روز کی روٹین ہے، تو کبھی ایک دن بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی دن انسان یہ سوچے کہ کل بھی تو پڑھایا تھا نا، تو آج کیا کرنا ہے جا کر؟ نہیں، دل نہیں بھرتا۔ کبھی یہ فیلنگ نہیں آئی کہ بس اب بہت کافی ہو گیا، اور کبھی یہ نہیں آتا کہ اب بس اتنے ورکے رہ گئے ہیں، جلدی سے ختم ہو جائے، یہ نہیں آتا دل میں۔ یہ اتنا واضح فرق ہے دنیا کی مجلسوں میں، دنیا کے نام پر جمع ہونے میں، اور دین کے نام پر جمع ہونے میں، کہ یہ کام روز بھی کرو تو دل نہ بھرے۔ اور وہ شروع میں تو بہت اچھا لگتا ہے، چند دن تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن انسان بہت جلد تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، پھر وہ سکون چاہتا ہے کہ بس شور ہنگامہ اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا تُرِید زینت الحیات الدنیا، کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی چیز چاہتے تھے؟ نہیں، آپ نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ دراصل ہم کو سنایا گیا۔ اب آپ دیکھیے، وصبر کا خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے توسط سے، آپ کی وجہ سے وہ ہم سب سے ہے، کہ ہم سب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم سب کی ضرورت کیا ہے، کہ اپنے آپ کو جوڑ رکھیں۔ کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جن کی دو خاص کوالٹیز ہیں، ایک تو یہ کہ وہ صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے سامنے اور کوئی مقصود نہیں، نہ دنیا کا مال و دولت، اور نہ نامبری اور شہرت، اور نہ کسی عہدے کا حصول، اور نہ کچھ اور۔ یریدون وجہ، سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ کہ اس کا دیدار ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، اس کی نظروں میں کوئی قبولیت ہو جائے۔ فرمایا والا تعدو عینک، ایسے لوگوں کو مت چھوڑنا، ایسے لوگوں سے اپنی نظریں نہ ہٹانا، ایسے لوگوں سے اپنی توجہ نہ ہٹانا۔ ایسے لوگوں سے اپنی توجہ ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم پھر دنیا کی رونق کے متلاشی ہو، اور وہ کتنے دن فائدہ دے گی؟ دین کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان لوگوں کی پیروی جو غافل ہیں، اسی لیے فرمایا وَلَا تُطِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو اس کی اطاعت نہ کرو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے ایسے کی اطاعت نہ کرو. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اب یہاں پر واضح لائن کھینچ دی گئی، کن سے دوستی کرنا ہے، کن کے پاس بیٹھنا ہے اور کن کے پاس نہیں بیٹھنا، اور کن کی بات نہیں ماننی، کس کے پیچھے جانا ہے اور کس کے پیچھے نہیں جانا. آیت کے پہلے حصے میں کمپنی کیسی ہونی چاہیے، دین کے رستے پر جمنے کے لیے کیسے لوگوں سے دوستی ضروری ہے، اور دوسرے حصے میں کیا بتایا کہ دین کے رستے پر استقامت کے لیے کیسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، کیسے لوگوں سے بچنا ضروری. اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی بندوبست کر رہے ہیں کہ اگر واقعی تم سنجیدہ ہو اس رستے پر قائم رہنے میں، حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو میری ملاقات تک، تو پھر کیا کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو میری رضا چاہتے ہیں، میری ملاقات چاہتے ہیں، اور ایسوں کے پاس مت جاؤ. ولا تطع، پاس جاؤ سے صرف مراد یہ نہیں کہ ملاقات نہ کرو بلکہ اطاعت نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کا کہا نہ مانو. کن کا؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، نمبر ایک، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی جو ہم کو یاد نہیں کرتا. وہاں پہچان کیا تھی اچھے لوگوں کی؟ کہ جو صبح شام اللہ کو یاد کریں. اور یہاں کن سے بچنے کی ضرورت ہے؟ جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. دوسری بات، کن کی کمپنی نقصان دیتی ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، جن کی کمپنی میں بیٹھ کر صرف خواہشات کی باتیں ہوتی، وہ آپ کی کمپنی صرف اپنی خواہش نفس کے لیے چاہتے ہیں، یعنی جہاں باتیں صرف نفس کی ہوتی. اچھا، نفس کی خواہشات کن کن چیزوں کی طرف ہوتی؟ نفس کیا کیا خواہشات رکھتا ہے؟ نفس کی خواہشات کیا ہیں؟ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، سب سے بڑی پہچان. نفس کی طلب میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مثلا کھانا پینا، انسان کی کوئی بھی دلچسپیاں یا کوئی بھی چیزیں، ہر انسان کے نفس کی چاہت کچھ اور ہو سکتی. تو جہاں بیٹھ کر محض دنیا کی باتیں ہوں، محض خواہشات کی باتیں ہوں، وہاں بیٹھنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور کس کے پاس مت بیٹھو؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جو حد سے بڑا ہوا شخص ہے. فروتا کا لفظ افراد تفرید سے، افراد یعنی جو اپنے معاملات میں حد سے بڑھ جائے، مثلا غضب غصے میں حد سے بڑھ جائے، اسی طرح تفرید کرے یعنی اپنے فرائض بھی پورے نہ کرے. مثلا نماز پڑھنے کی باری ہے تو جھٹ سے چار سجدے کر کے فرض پڑھ کے جائے، نماز لپیٹ کے پھینک دے. یہ تفرید ہے، کمی کرنا، اللہ کے حق میں کمی کرنے والا، نیکی کے کام میں پیچھے رہنے والا. لیکن جہاں نفس کی پیروی کی بات ہو تو حد سے بڑھ جائے. نفس مرکب ہے دو چیزوں سے، شہوت اور جہل ہے اصل میں، جہل. ٹھیک ہے، شہوت کیا ہوتی ہے؟ خواہش، شہوات، جس میں کھانا پینا، سیکس نمبر یعنی پرائرٹی پہ آتے ہیں. اور جہل، لا علمی، لا علمی، پتہ ہی نہیں کسی بات کا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں لا علمی ہوتی ہے نا، جہالت، دو طرح کی جہالت ہوتی ہے نا، ایک تو اصلی جہالت ہوتی ہے اور ایک پڑھی لکھی جہالت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے دین اور دنیا دونوں سے جہالت، اور ایک ہوتا ہے دین سے جہالت. جس نفس کے اندر جہالت ہو، جہل ہو، جہل کس کا سمبل ہے؟ ڈارکنس. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے روشنی ملاتا ہے. تو جو نفس کی خرابی یا شر ہے نا، اس کی روٹ کاز میں جہل ہوتا ہے، جس کی اصل اندھیرا ہے. یعنی اندھیرا کنسنٹریٹ ہوتا ہے کہاں؟ جہل میں. جہل دو طرح کا ہے، ایک دینی اور دنیاوی، اور ایک ہے دین سے جہالت. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں نہ دین ہو نہ دنیا ہو، وہاں لوگوں کے لیے بس دو ہی کام ہیں، یا ان کو کھانے پینے کی فکر ہے یا شادی کی فکر ہے. اور کچھ جگہوں پہ تو اب شادی کی بھی فکر نہیں رہی، آپ کو معلوم ہے نا کہ جن ممالک میں اب شادی کا کانسیپٹ نہیں رہا اور شادی کے بغیر بچے پیدا ہوتے ہیں, تو جو پیدا کرتے ہیں بسا اوقات باپ تو ہوتے نہیں, تو عورتیں یہ ذمہ داری لے نہیں سکتی, وہ کام کرتی ہیں, کوئی اور وجہ ہوتی, پھر وہ چھوڑ جاتی ہیں, ہومز میں چھوڑ جاتی ہیں, پھر وہاں سے